रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश प्रोग्राम सदाए जहां में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान निखत अमान, मेरा सलाम कबूल कीजिए।
और अस्सलाम वालेकुम निगहत, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से आपकी मेजबान बहजत भी हाजिर है सदाए जहां के एक नए प्रोग्राम के साथ। रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश अपने सुनने वालों के लिए बेहतरीन दुआओं के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से जो रिपोर्टें आपके लिए लाए हैं कुछ मुख्तसर सा तारुफ कराते चलें। अक्वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल ने दहशतगर्द अफराद और तंजीमों की एक तफसीली फहरिस्त जारी की है और फहरिस्त में कलदम तंजीम जमात उद्दावा के सरबरा हाफिज सईद के अलावा लश्कर ए तैयबा के दो लोगों को भी शामिल किया गया है। इसी बारे में एक तजजियाती रिपोर्ट आपके लिए पेश करेंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को अमरीका के दौरे की दावत दी है जिस पर मुख्तलिफ अंदाज में तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब रूस को बैन अल-अक़वामी सतह पर सिफारती महाज़राए का भी सामना है। तफसीली रिपोर्ट सुनिएगा। यमन में लड़ाई को शुरू हुए 4 साल हो गए और अब शाम की तरह यहां भी इंसानी बहरान शुरू हो चुका है। अक़वामे मुत्तहदा की तरफ से यमन के लिए फंड्स के हुसूल के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, तफसीली रिपोर्ट आपके लिए पेश करेंगे। फिर अमरीका और अमरीका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में ओल्ड होम्स का जिक्र तो आपने सुना ही होगा, जिन पर बहुत नुक्ताचीनी भी की जाती है कि वालदैन को घरों में रखने की बजाय ओल्ड होम्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन यहां तेज रफ्तार जिंदगी के तकाजों को अगर आप देखें तो ये एक बड़ी सहूलत भी है। अमरीका में इसी नजरिए के साथ पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी रिहायशगाह का इंतजाम किया गया है और इसे नाम दिया गया है अपना घर का। तफसील आपको सुनवाएंगे एक रिपोर्ट में और हॉलीवुड से कुछ हाईलाइट्स भी पेश करेंगे, बॉलीवुड और लॉलीवुड की खबरें भी सुनाएंगे। अब चलते हैं निगत अमान के पास इस्लामाबाद स्टूडियोज में और रेडियो न्यूज नेटवर्क की रिपोर्टों की तफसील मालूम करते हैं। जी निगत,
बहुत शुक्रिया बहजत। रेडियो न्यूज नेटवर्क से हम जिन मौजूदात पर बात करेंगे उनका हम मुख्तसर सा तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले हम आज बात करेंगे आइंदा माली साल के विफाकी बजट के हवाले से जो इसी महीने के आखिरी हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। माहिरीन मईशियात इस बजट के हवाले से क्या तजावीज देते हैं, जानिएगा एक तजियाती रिपोर्ट में। 7 अप्रैल को दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में सेहत के शोबे में क्या चैलेंजेस हैं और इसकी बेहतरी के लिए कौन से इकदाम उठाने की जरूरत है, जानिएगा एक रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जहां मुख्तलिफ इलाकों में बहार अपने जोबन पे हैं तो कहीं कहीं बहार की आमद भी है। पाकिस्तान की हसीन वादी स्वात में भी बहार की आमद के साथ ही सयाहों का रश भी बढ़ गया है। मौसम बहार में स्वात के खूबसूरत मंजर को देखने के लिए जाने वाले सयाहों की आरा पर मबनी एक रिपोर्ट भी आपको सुनवाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी पाकिस्तान के शहर कराची में मुनाकिदा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। इस फेस्टिवल की कुछ झलकियां आप सुन सकेंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो ये था रेडियो न्यूज नेटवर्क का इस हफ्ते का लाइनअप। प्रोग्राम की तफसीलात के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पहले हिस्से में हम सुनेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स जिसमें बात होगी मुल्की और आलमी उमूर की। तो चलते हैं बहजत के पास तफसीलात जानने के लिए।
जैसा कि आप जानते हैं अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने दहशतगर्द अफराद और तंजीमों की एक तफसीली फहरिस्त जारी कर दी है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक रखने, यहां सरगर्म होने और इसकी सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के लिए काम करने वालों समेत 139 नाम शामिल हैं। फहरिस्त में पहला नाम दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के सरबरा ऐमन अल ज़वाहिरी का है जिसके बारे में अक़वामे मुत्तहिदा का ख्याल है कि वो अब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में रुपोश है। फहरिस्त में कलदम तंजीम जमात दावा के सरबरा हाफिज सईद के अलावा लश्कर ए तैयबा के भी दो लोगों को शामिल किया गया है। हाफिज सईद का शुमार उन अफराद में किया गया है जो बैन अल-अक़वामी पुलिस यानी इंटरपोल को दहशतगर्द कार्रवाईयों में मतलूब हैं। दीगर कई ऐसे अफराद भी फहरिस्त में शामिल किए गए हैं जिन्हें पाकिस्तान से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया गया। इनमें से बास को पाकिस्तानी पासपोर्ट का हामिल बताया गया। इनमें काबिल जिक्र बैन अल-अक़वामी दहशतगर्द तसव्वुर किया जाने वाला रमजी मोहम्मद बिन अल शीबा है जो यमनी शहरी है लेकिन इसे पाकिस्तान के साहली शहर कराची से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया गया था। फहरिस्त में भारतीय शहरी दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है जिसके बारे में सलामती काउंसिल का कहना है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता है और मुबैना तौर पर कराची के करीब वाके इलाके नूरियाबाद में उसने महल नवा बंगला बना रखा है। मुख्तलिफ अफराद के अलावा इस फहरिस्त में ऐसी तंजीमें भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनमें जमात उद्दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, पासबान अहले हदीस, पासबान कश्मीर, अल रशीद ट्रस्ट, हरकतुल मुजाहिदीन, वफा انسانی تنظیم، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، رابطہ ٹرسٹ، جیش محمد، لشکر جھنگوی، تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار اور الاختر ٹرسٹ نمایاں ہیں۔ حالیہ مہینوں میں خاص طور سے امریکہ کی طرف سے پاکستان پر اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کی مبینہ محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف سنجیدہ کارروائیاں کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے اپنے ہاں دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر کے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو ختم کر دیا ہے، اور ایک ذمہ دار ریاست ہوتے ہوئے وہ خطے اور عالمی امن کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسی پس منظر میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے تجزیہ کاروں سے بات کر کے رپورٹ تیار کی ہے، سماعت فرمائیے یہی تجزیاتی رپورٹ۔
امریکہ کی جانب سے پاکستان کی ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے ایک روز بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے بھی دہشت گرد افراد اور تنظیموں کی ایک فہرست جاری کی ہے، جس میں صرف پاکستان سے تعلق رکھنے، یہاں سرگرم ہونے اور اس کی سرزمین کو استعمال کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے لیے کام کرنے والوں سمیت 139 نام شامل ہیں۔ اس بارے میں پاکستان کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں شعبہ انسداد دہشت گردی کے ڈاکٹر خرم اقبال کا کہنا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ کی جانب سے ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے اعلان کے فوراً بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے بھی یہ فہرست جاری کی گئی۔ ان کے الفاظ،
یہ کوئنسیڈنس ہرگز نہیں ہے۔ امریکنز پالیسی میکر یہ سمجھتے ہیں کہ ملی مسلم لیگ کا جو ایمرجنس ہے یہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے، اور اسی پالیسی کے تحت انہوں نے ملی مسلم لیگ کو بھی جماعت الدعویٰ کی ایک فرنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہے، اور اس سے منسلک جتنے لوگ تھے ان کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا ہے۔ تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ کا حصہ ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے ویج کی جا رہی ہے جماعت الدعویٰ کی ٹرانسفارمیشن کو روکنے کے لیے۔
سینٹر فار پیس، سیکورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے سلمان جاوید کا کہنا تھا کہ یہ بھی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں میں سے ایک ہے۔ ان کے الفاظ،
یہ بظاہر تو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، کیونکہ اس سے ایک دو دن پہلے ہی یو ایس نے جو ملی مسلم لیگ جو کہ اتنا سے تھا ایک پرانی آرگنائزیشن کا، اس کو اپنی پروسکرائب جو آرگنائزیشن ہیں اس کی لسٹ کے اندر شامل کیا تھا، اور اس کے ہی دو دن بعد آپ یہ لسٹ دیکھتے ہیں جس میں 147 لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو جن کو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یا تو انہوں نے پاکستانی سوائل یوز کی ہے یا یہ کسی نہ کسی زمانے میں پاکستان کے اندر رہے ہیں، اور اب وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اور ابھی اپنی وہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے لیے پاکستانی سوائل یوز کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن اگر ماضی میں بھی کبھی انہوں نے پاکستان کی کوئی سوائل کبھی یوز کی ہے تو ان کو بھی انہوں نے اس لسٹ کے اندر ڈالا ہے۔ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں رمزی کا بھی نام موجود ہے، جو کہ جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی تو اس کے ابتدائی دور کے اندر ہی وہ گرفتار ہوئے تھے۔ تو اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو یہ وہ تمام آرگنائزیشن کے لوگ ہیں جو کہ کسی زمانے میں پری 9/11 افغانستان کے اندر ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے، اور اس کے بعد جب افغانستان کے اندر امریکہ نے اپنے انویژن کی تھی تو اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ کبھی کسی ملک کے اندر اور کبھی کسی ملک کے اندر لامحالہ شروع میں وہ پیدا تھا پاکستان کے اندر ہی آ کے بیٹھے تھے۔ تو ان کا ڈائریکٹلی پاکستان سے کوئی تعلق ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن پاکستان سے ان کا پکڑا جانا جو ہے اس کے اندر پاکستان کی جو اسسٹنس ہے وہ بہرحال ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر ان 139 لوگوں کی فہرست کے اندر کچھ ایسے نام موجود ہیں جن کو پاکستان اس وقت شاید اپنے شہری گردانتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان اسے کلیم کرتا ہے کہ پہلے ان کے خلاف آپ کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئیں پھر کاروائی کریں گے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے بنسبت اس چیز کے ٹیررزم کو جو ہے وہ کٹ کیا جائے۔
اس سوال کے جواب میں کہ ایمن الزواہری اور داؤد ابراہیم جیسے لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں جن کی موجودگی سے پاکستان انکار کرتا ہے، تو ڈاکٹر خرم اقبال نے کہا کہ پاکستان کو قصدی نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
دیکھیے ایمن الزواہری کا معاملہ ہو یا القاعدہ سے منسلک اور عسکریت پسندوں کا معاملہ ہو، یقیناً وہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور یقیناً ان کے نام اس فہرست میں شامل کر کے پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ لیکن ملی مسلم لیگ کو جماعت الدعویٰ کے ساتھ اٹیچ کرنا اور اس کے بعد پھر ان سے جڑے لوگوں کو اس فہرست میں شامل کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انیشیٹو ہے، اور ہمیں دہشت گردی کے خلاف ایک ون فٹ آل اپروچ کی بجائے ہمیں بڑا کانٹیکسٹ اسپیسیفک ہو کے جانا پڑے گا۔ جماعت الدعویٰ کا معاملہ اور القاعدہ کا معاملہ، داعش کا معاملہ اور القاعدہ کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ تو یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں موجود جو انسداد دہشت گردی کے ماہر ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا.
یہ تھے ڈاکٹر خرم اقبال. دونوں ماہرین کا کہنا تھا کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اب پروگرام سدائے جہاں کی دوسری رپورٹ بھی یہاں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. آپ کو یاد رہے پروگرام سدائے جہاں آپ وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی تعاون سے سنتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے انہیں وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی. اس بارے میں مبصرین مختلف رائے رکھتے ہیں, جبکہ صدر کو اس سلسلے میں تنقید کا سامنا ہے, لیکن صدر کہتے ہیں کہ وہ روس کے بارے میں سخت گیر موقف رکھتے ہیں. برطانیہ میں مقیم روس کے ایک سابق دوہرے ایجنٹ اور ان کی صاحبزادی کو زہر خورانے کے بعد سفارتی سطح پر روس کے خلاف ایک بڑا محاذ اکٹھا ہوا, اور امریکہ سمیت متعدد یورپی ملکوں نے روس کے سفارتکاروں کو ملک سے نکلنے کے احکامات بھی جاری کیے. روس نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایسے ملکوں کے سفارتکاروں کو روس سے نکال دیا, اور یوں عالمی سطح پر علیحدگی کا شکار ہونے لگا. روس ایجنٹ کو زہر خورانے کے بارے میں خبروں کو مسترد کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے. اس سارے پس منظر میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سنڈی زائن, جو سفارتی شعبے کو کور کرتی ہیں, مبصرین کی رائے سے رپورٹ تیار کی ہے جو ہم اس وقت آپ کے لیے پیش بھی کر رہے ہیں. تین بالٹک ملکوں کے لیڈروں سے ملاقات کے بعد رپورٹروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے روس سے لاحق خطرے اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ان کے تعلق کے بارے میں سوال کیا.
Tougher on Russia. And with that being said, I think I could have a very good relationship with President Putin. I think. It's possible I won't. And you will know about it.
صدر ٹرمپ نے کہا کہ روس کے بارے میں ان سے زیادہ سخت موقف کا حامل اور کوئی نہیں, اور یہ بات کہتے ہوئے بھی میرے خیال میں صدر پوٹن کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ممکن ہے. آپ کو صورتحال کے بارے میں باہر طور باخبر رکھا جائے گا. ٹرمپ نے کہا کہ ان کی قیادت میں امریکہ زیادہ تیل اور گیس برآمد کرنے پر اپنی توجہ مرتکز کیے ہوئے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوج کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے, اور یہ دو ایسی باتیں ہیں جو ممکنہ طور پر روس کو خوش نہیں کر سکتی. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں روس کے ایک سابق دوہرے ایجنٹ کی زہر خورانے کے بعد بڑھنے والی کشیدگی کے تناظر میں ٹرمپ کے لیے اس وقت ایسی دعوت دینا مزاح کا خیز ہے. روس ایجنٹ کو زہر دینے کے الزام کو مسترد کرتا ہے.
This is not the time to be inviting President Putin to the White House for a state meeting with the honors that would accord it.
اٹلانٹک کاؤنسل کے مارک سیماکوفسکی کا کہنا ہے کہ یہ وقت صدر پوٹن کو وائٹ ہاؤس کی دعوت دینے اور اس کے ساتھ عزت افزائی کا نہیں, خاص طور پر جب آپ روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال بھی رہے ہیں. اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے لوک کافی کا کہنا ہے,
Having regular communication with President Putin is one thing and a responsible thing and something that we did even during the height of the Cold War.
Heritage Foundation کے لوگ کافی کہہ رہے ہیں کہ صدر پوٹن کے ساتھ ایک باضابطہ ابلاغ الگ بات ہے اور ذمہ دارانہ بھی ہے, جو کہ ہم نے سر جنگ کی انتہا پر بھی جاری رکھی. لیکن سربراہی اجلاس خواہ وہ ماسکو میں ہے یا واشنگٹن میں, یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں. سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے 2005 میں وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے روسی صدر کو مدعو کیا تھا. ماہر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم میں شامل ہونے والے نئے ارکان ممکنہ طور پر ٹرمپ کی اس دعوت پر اعتراض کریں گے. اٹلانٹک کاؤنسل کے مارک سیماکوفسکی کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ممکن ہے ایسا حقیقتاً ہو بھی جائے, لیکن وائٹ ہاؤس میں اس کے لیے کافی مزاحمت ہوگی. میرے خیال میں قومی سلامتی کے لیے مشیر بولٹن اور آنے والے وزیر خارجہ مائک پومپیو اس بارے میں شدید تحفظات رکھیں گے. ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ریچرڈ وائٹس کہتے ہیں کہ جب سے صدر ٹرمپ نے صدارت کا منصب سنبھالا ہے اور منتخب ہوئے ہیں, روسی اس دعوت نامے کے منتظر رہے ہیں. انہوں نے چین اور امریکہ اور جاپان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر ہوتے دیکھا ہے جب صدر ٹرمپ نے ان کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی. وائٹس کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے سربراہی اجلاس کو مؤثر بنانے کے لیے بعض بڑے اعلانات اور کچھ نمایاں پیش رفت کی ضرورت ہوگی. بیچے جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے وائس آف امریکہ سے رپورٹ سنی. یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی پاکستان میں آئندہ سال کے لیے پیش کیے جانے والے بجٹ کے حوالے سے, اور ساتھ میں مختلف رپورٹس بھی آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے مشترکہ پروگرام صدائے جہاں میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جیسا کہ نگہت بتا رہی تھیں کہ 27 اپریل کو پاکستان میں بجٹ پیش کرنے کا پروگرام ہے. یہ بجٹ کی صورت کیا ہوگی؟ عوامی بجٹ ہوگا؟ بجٹ خسارہ بجٹ ہوگا؟ ترقیاتی اخراجات کے زمرے میں کتنی رقم ڈالی جائے گی؟ غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کرنے کی جو ضرورت ہے اس کو کس حد تک پورا کیا جائے گا؟ عوامی ضروریات پر کس حد تک غور کیا جائے گا؟ بجٹ کے لیے جو جامع پالیسی چاہیے اس کے تحت اب تک کیا کیا گیا ہے؟ یہ ساری باتیں اس رپورٹ میں شامل ہیں جس کی تفصیل کے لیے ہم نگہت کے پاس جاتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں. جی نگہت.
بہت شکریہ بہجت. موجودہ حکومت کی مدت 31 مئی کو ختم ہو رہی ہے لیکن حکومت نے اس سے قبل 27 اپریل کو وفاقی بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. وزیراعظم کے خصوصی مشیر برائے اقتصادی امور مفتی اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں حکومت کسی قسم کے نئے منصوبے متعارف نہیں کروائے گی. اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ حکومت کی مدت ختم ہونے کو ہے تاہم موجودہ حکومت آئندہ سال کا بجٹ پیش کرے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ اگلی حکومت ہمارا پیش کردہ بجٹ ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالے، مگر قومی اسمبلی کے سپیکر کے ذریعے ان کی پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ مکمل سال کا بجٹ دینے پر اتفاق ہو گیا ہے. اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ صرف وفاقی بجٹ دیا جائے گا بلکہ تمام صوبائی حکومتیں بھی مکمل بجٹ پیش کریں گی. تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ حکومت کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کرے گی اور جب الیکشن کے بعد نئی حکومت مینڈیٹ لے کر آئے گی تو وہی نئے منصوبے بھی لائے گی. جبکہ دوسری جانب وزیراعظم کے مشیر برائے ریونیو ہارون اختر کا یہ کہنا ہے کہ حکومت آئندہ سال کے بجٹ میں نئے ٹیکس نہیں لگائے گی، تاہم نان فائلرز کے لیے نان فائلر رہنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح وزارت خزانہ کی جانب سے آئندہ مالی سال 2018 اور 2019 کے مالی سال کے لیے 43 وفاقی وزارتوں ڈویژن کے لیے 19.5 کھرب روپے سے زائد بجٹ مختص کی جانے کی تجویز ہے. آئندہ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% ایڈ ہاک الاؤنس اور مکان ہائرنگ الاؤنس میں 30% اضافہ تجویز کیا گیا ہے. اسی طرح وزارت پانی اور بجلی کے لیے 2.2 کھرب، وزارت ریلوے کے لیے 1.35 کھرب، وزارت موسمیاتی تبدیلی کے لیے 1.78 کروڑ اور وزارت پارلیمانی امور کے لیے 38 کروڑ اور وزارت انسانی حقوق کے لیے 37.99 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. یہ تو ہم نے آپ کو چیدہ چیدہ کچھ بجٹ تجاویز کے حوالے سے بتایا. معاشی ماہرین آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے کیا تجاویز دیتے ہیں اور اس وقت جو معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے فدا حسین نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
موجودہ حکومت نے جہاں ایک طرف نگراں حکومت کے قیام کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی ہے، وہیں پر حکومت نے اپنی مدت ختم ہونے سے قبل رواں مالی سال کا بجٹ 27 اپریل کو پیش کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. ایسے میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے ماہر معیشیات ڈاکٹر اکمل حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پر کشیدہ صورتحال اور زیر مبادلہ میں کمی کی وجہ سے حکومت کو متوازن بجٹ پیش کرنے میں مشکلات ہیں.
جو اس وقت پاکستان کا معاشی مور پرٹیکولرلی فائنینشل بحران ہے جس میں کہ حکومت کی جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور بیلنس آف پیمنٹس کا بڑا سیویئر کرائسس ہو گیا ہے پاکستان میں، ان حالات کے اندر یہ عوامی بجٹ بنانا بڑا مشکل ہے اس گورنمنٹ کے لیے. اگر یہ اس نے سچ بولنا ہے اس بجٹ کے اندر، پھر یہ عوامی بجٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے بجٹ کے اندر وہ آلریڈی جو کہ بہت لو ہے، 1.5% رہ گیا جی ڈی پی کا جو 1970s 1980s میں 7% ہوا کرتا تھا، تو وہ اب اس کے اندر کوئی وہ خاطر خواہ اضافہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے گورنمنٹ. آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہیں پچھلے سال وہ پلان سے زیادہ ہوئے ہیں، ٹارگیٹ سے زیادہ ہوئے ہیں، اور جو آپ کی آمدن ہے ریونیو وہ ٹارگیٹ سے کم ہوئی ہے. تو ایسی صورت حال کے اندر پھر ان کو ڈیٹ سروسنگ کا مسئلہ آ جائے گا کہ وہ ڈیٹ سروسنگ کے پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے. بینکرپسی کی سچویشن ہوئی، اور اگر آپ اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو نہیں بڑھا پا رہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے تو کوئی ترقی کا نام کی کوئی چیز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اس قسم کا جو شکنجہ ہے اس میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کیسے نکلتے ہیں.
ایک اور ماہر معیشت ڈاکٹر قیصر بنگالی کا خیال ہے کہ موجودہ سال انتخابات کا سال ہونے کی وجہ سے موجودہ حکومت اس بجٹ کو عوام دوست ہونے کا تاثر پیش کرنے کی کوشش کرے گی. تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خزانے میں زیر مبادلے کی کمی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے روزگار کی فراہمی بھی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا.
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو الیکشن ریزلٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے, لیکن آخری جو الیکشن کا پہلے جو بجٹ ہوتا ہے اس میں ہر گورنمنٹ ایک امیج پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عوام دوست حکومت ہے اور عوام دوست بجٹ پیش کرتے ہیں. تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا. یہ چیلنجز تو تقریباً اب ہر محاذ پہ ہے. حکومت کے دو بڑے چیلنج ہیں, زر مبادلہ نہیں ہے اور ٹیکس ریونیو نہیں ہے, خرچے بہت زیادہ ہے, امپورٹ بہت زیادہ ہے. یہ دو گیپس جو ہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور عوام کی سطح پہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, اور باقی جو سہولتیں ہیں مثلاً رہائش کے لیے مکان اور پانی پینے کا صاف پبلک ٹرانسپورٹ تاکہ وہ کام کو جا سکیں, تمام چیزیں نہیں ہیں عوام کے لیے, سارے چیلنجز.
ڈاکٹر قیصر بنگالی کا خیال ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے دفاع سمیت تمام غیر ترقیاتی بجٹ میں کمی کرنا ہوگی.
کافی بڑے چیلنجز ہیں, ایک بجٹ سے حل نہیں ہو سکتا. ایک جامع پالیسی چاہیے, اور کم سے کم اس پالیسی پہ ہر بجٹ کا ایک عمل ہونا چاہیے. جو غیر ترقیاتی اخراجات ہے, ڈیفینس شامل ہے اس میں خاطر خواہ کمی کی جائے, اور جو عوام کی ضروریات ہے, رہائش ہے, پینے کا پانی ہے, یہ تمام چیزوں پہ حکومت انویسٹ کریں, پیسہ لگائیں.
جبکہ اس رائے کے برعکس ڈاکٹر اکمل حسین کو دفاعی بجٹ میں کمی کرنے سے دفاعی پوزیشن کمزور ہونے کا خدشہ ہے. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں,
یا تو کہنا کہ آپ کی سارے بارڈر سیکیور ہیں, ملک کے اندر امن ہے, اور اس صورت حال میں آپ کہیں کہ جی آپ فوج کے اوپر خرچہ جو ہے وہ کم کر دیں. اگر آپ کی سچویشن ہے کہ آپ کے دو مین بارڈر جو ہیں ان کے اندر ٹینشنز ہیں, وہاں پہ انڈیا کے ساتھ بھی, افغانستان کے ساتھ بھی, اور آپ کا ڈیفینس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں فرنٹس کے لیے کے اوپر آپ اپنی مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے, اور تیسرا یہ کہ آپ ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے خلاف فوج جنگ کر رہی ہے, تو پھر آپ کیسے خرچہ کام کر سکتے ہیں فوج کے اوپر؟ یہ تو ایک تو مناسب نہیں ہے, دوسرا ممکن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا, آپ اگر فوج کو اس صورتحال میں جا کے کہتے ہیں کہ جناب خرچہ کٹاؤ, تو کیا اس کا ریئیکشن ہوگا؟ آپ خود ہی سوچیں نا.
ڈاکٹر اکمل حسین اس بجٹ کو عوامی امنگوں کے مطابق بنانے کے لیے اپنی تجاویز دیتے ہوئے کہتے ہیں,
اگر آپ نے پروفیشنلی بجٹ بنانا ہے تو پھر یہ فائر فائٹنگ بجٹ ہوگا. اس کے اندر آپ کو اپنے جو دو میجر فرنٹس ہیں, اکنامک فرنٹس, ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا, جہاں جو اس وقت کرائسس کریٹ کر رہے ہیں. ایک بیلنس آف پیمنٹ کا فرنٹ ہے کہ بھئی وہ آپ کے پاس آپ کے ریزرو نیچے جائی جا رہے ہیں, اور وہ آپ کا ایکسچینج ریٹ پریشر میں ہے, کسی وقت بھی کولیپس خدا نہ خاصہ کر سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کی جو افراط زر ہے وہ 1000% سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ایک تو وہ فرنٹ ہے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا, اور دوسرا فرنٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے آن دا ڈیفیسٹ سائڈ, وہ آپ نے اتنے زیادہ لون لے لیے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تقریباً آپ کی گورنمنٹ ریونیو کا تقریباً 40-45% ہو گیا, تو اس کو کس طرح آپ سسٹینیبل کریں گے؟ کیسے وہ اپنے قرضوں کے اخراجات برداشت کریں گے؟
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بجٹ کو محض ووٹ لینے کا ذریعہ بنانے کے بجائے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کرنا چاہیے, تاکہ آئندہ آنے والی حکومت کو بجٹ پر عمل درآمد کروانے کے لیے غیر ضروری مشکلات پیش نہ آئے. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
گزشتہ دہائی مشرق وسطی اور افریقہ کے کچھ ملکوں کے لیے تباہی کا پیغام لائی. عرب سپرنگ کے نام سے شروع ہونے والی تحریک نے کئی ملکوں میں اقتدار کے مضبوط ستونوں کو لرزا دیا. متعدد ممالک ایک نئے جذبے سے سرشار ہوئے جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں میں اندرونی سطح پر شورشیں جاری ہوئیں. وجہ کوئی بھی رہی ہو, جنگ ہو یا خانہ جنگی, مظاہرے ہوں یا شورش, سب کا نتیجہ ایک ہی رہتا ہے, اور وہ ہے شہریوں اور مکینوں کے لیے تباہی کی نہ ختم ہونے والی داستان. اور یہی کہانی درست ہے یمن کے لیے, جہاں لڑائی کو شروع ہوئے 4 سال گزر گئے اور انسانی بحران
گہرا ہوتا چلا گیا. اب سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کی طرف سے مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کا ایک اعلی سطحی اجلاس بلایا گیا جس کا مقصد جنگ سے متاثرہ ملک یمن کے لاکھوں افراد کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے $3 ارب مختص کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنیوا میں ہونے والی اس کانفرنس کے بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں نخبت ملک.
یمن میں جاری جنگ اب چوتھے سال میں داخل ہونے کو ہے اور وہاں انسانی حقوق کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 22.2 ملین لوگوں کی ریکارڈ تعداد یا آبادی کا 75% حصہ تحفظ اور مدد کا طلبگار ہے. اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت یمن میں 1.8 کروڑ افراد خوراک کی کمی کا شکار ہیں جبکہ 80 لاکھ سے زیادہ بچے قحط کے دہانے پر کھڑے ہیں. لاکھوں افراد کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں اور حکام کے مطابق ملک کا نظام صحت بنیادی سہولتوں کی کمی سے دوچار ہے جس سے موذی امراض اور وبائیں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوٹیرس کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت یمن کو سب سے زیادہ انسانی امداد کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں
Civilians. have been facing indiscriminate attacks, bombings, snipers, unexploded ordnance, crossfire, kidnappings, rape and arbitrary detention.
شہریوں کو اندھا دھند حملوں کا سامنا ہے. بم حملے، سنائپر حملے، اغوا، جنسی زیادتی اور فائرنگ کے واقعات کا سامنا ہے. ہر 10 منٹ میں وہاں 5 سال سے کم عمر کا ایک بچہ ناقابل علاج ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے. 5 سال سے کم عمر کے قریباً 30 لاکھ بچے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں. یہ تھے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے الفاظ. اسی دوران اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کی جانب سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یمن میں بچوں کے خلاف جنگ جاری ہے. یونیسیف کے ترجمان کرسٹوف بولیریک کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے گزشتہ اتوار کو حدیدہ شہر میں ہونے والے ایک حملے میں متعدد بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا
Many children are reported missing as the injured and killed are still being pulled out from the rubble.
حملے کے بعد ملبے سے اب بھی مرنے اور زخمی ہونے والے بچوں کو نکالا جا رہا ہے اور کئی بچے لاپتہ ہیں. مرنے والوں کی پہچان کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. یہ ایک انتہائی غیر انسانی صورتحال ہے. نہ صرف لاشیں مل رہی ہیں بلکہ لاشوں کے ٹکڑے بھی مل رہے ہیں اور صورتحال بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو مرنے والے بچوں کی اصل تعداد تاحال نہیں بتا سکتا. یہ تھے یونیسیف کے ترجمان کے الفاظ. قریباً 3 سال پہلے شروع ہونے والی اس لڑائی میں یونیسیف کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اب تک 2020 بچے مارے جا چکے ہیں جبکہ 3400 سے زیادہ زخمی اور اپاہج ہو گئے ہیں. اس صورتحال پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے سویڈن کی نائب وزیراعظم ایزابیلا لووین کہتی ہیں
I think that we should mention the plight of the children and the growing risk of having an entire generation in the country left without education, without healthcare.
میرا خیال ہے کہ ہمیں بچوں کی صورتحال پر بات کرنا ہوگی. ایک پوری نسل کے تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے بغیر بڑے ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بچوں کے حقوق اور بھی کئی طریقوں سے سلب کیے جا رہے ہیں. بچوں کو مسلح جنگجوؤں میں تبدیل کرنے کی خبریں بہت پریشان کن ہیں. ان کیسز کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو لوگ ان میں ملوث ہیں انہیں کڑی سزا دی جانی چاہیے. یہ تھے سویڈن کی نائب وزیراعظم کے الفاظ. یمن کے لیے امداد جمع کرنے میں کئی ممالک سامنے آ رہے ہیں. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اب تک اس سلسلے میں $980 ملین مختص کیے ہیں. تاہم اس رقم کو اقوام متحدہ کی جانب سے تنقید کی نگاہ کا سامنا ہے. اقوام متحدہ یمن میں ہونے والی تباہ کاریوں کا الزام سعودی اتحادی فورسز پر عائد کرتا ہے. تاہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو امید ہے کہ یمن کے لیے $3 ارب کی امداد اکٹھی ہو جائے گی. ان کا مزید کہنا ہے کہ محض رقم یمن کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے امدادی اداروں کو بھی اپنی خدمات پیش کرنا ہوں گی. نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر رپورٹس بھی آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں نگہت اور بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ابھی نگہت بتا رہی تھیں، صحت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور صحت کا عالمی دن 7 اپریل کو منایا جاتا ہے. 1950 سے اس کا آغاز ہوا اور ہر سال اس کی ایک مخصوص تھیم یا موضوع ہوتا ہے تاکہ دنیا میں صحت کو درپیش مسائل کی طرف توجہ دلائی جا سکے. عالمی ادارہ صحت مخصوص تھیم کے حوالے سے علاقائی، مقامی اور بین الاقوامی ایونٹس کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور ایسے مخصوص دن ہمیں اپنی مخصوص تھیم، اپنی ذاتی مخصوص تھیم یا سلسلے کے بارے میں بھی سوچ بچار کرنے کا موقع دیتے ہیں. آئیے آج ہم بھی اس بات پر غور کریں کہ اپنی صحت کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم اپنے سامنے کیا گولز رکھیں گے. ریڈیو نیٹ ورک اس حوالے سے خصوصی رپورٹ پیش کر رہا ہے. آئیے نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگت،
بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دنیا بھر میں 7 اپریل کو صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اگر ہم پاکستان میں صحت کے شعبے کے حوالے سے دیکھیں تو گیلپ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے 188 ممالک کی فہرست میں 149 نمبر پر ہے، جو پاکستان میں صحت کے شعبے کی ابتری کی طرف اشارہ کرتا ہے. ماہرین کے مطابق پاکستان میں صحت کا شعبہ ہمیشہ سے ہی عدم توجہی کا شکار رہا، کیونکہ صحت کا بجٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے مطابق نہیں ہے. پاکستان کا صحت بجٹ گزشتہ 10 برسوں میں GDP کا 0.5 سے 0.8% تک رہا، جبکہ WHO کے مطابق بنیادی اور زندگی بچانے والی معیاری صحت کے لیے یہ بجٹ 6% ہونا چاہیے. اسی طرح یونیسیف نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ جاری کی تھی جس کے مطابق پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی اموات میں سب سے زیادہ پاکستان آگے ہیں، اور پاکستان میں ہر 22 میں سے ایک بچہ پیدائش کے پہلے ماہ میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جبکہ جاپان میں یہ شرح 1111 میں سے ایک ہے. اسی طرح اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جہاں صحت عامہ کی صورتحال تسلی بخش نہیں، وہیں طب کی تعلیم فراہم کرنے والے اداروں کا بھی معیار تشویش کا باعث ہے. جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن PMA نے صحت عامہ کی مجموعی صورتحال سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک میں لگ بھگ 118 میڈیکل کالجز میں سے بمشکل 10 ادارے معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان میں طب کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں 80% تعداد خواتین کی ہوتی ہیں، جن میں سے بیشتر تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی شروع نہیں کرتی. تنظیم کا یہ بھی ماننا ہے کہ ملک میں ڈاکٹروں کی قلت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے، اور صحت عامہ سے متعلق کئی مسائل کی بھی یہ وجہ ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ملک میں ہر 1200 کے قریب افراد کے لیے ایک ڈاکٹر، لگ بھگ 1700 کے لیے ایک ڈینٹسٹ، اور 1700 مریضوں کے لیے اسپتال کا ایک بستر دستیاب ہے. ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حکومت صحت کے شعبے پر توجہ دے اور اس سیکٹر میں بہتری کے لیے اصلاحات لائی جائیں. صحت کے شعبے کو درپیش مسائل اور اس کی بہتری کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے، اور صحت کے حوالے سے اس سال صحت کے عالمی دن کے موقع پر اس کا تھیم کیا ہے، اس کی تفصیلات پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ رابعہ گلفام. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
7 اپریل کو دنیا بھر میں صحت کا دن منایا جاتا ہے. رواں سال اس دن کا موضوع یونیورسل ہیلتھ کوریج ایوری ون ایوری ویئر رکھا گیا ہے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ ڈاکٹر محمد فاروق صحت کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ہیلتھ جو ہے وہ کسی بھی ملک میں اس کے لوگوں کے لیے بنیادی حق ہے. نوکری دینا اس کے بنیادی حقوق میں ہے کہ اس کو صحت کی تسلی ہو. تو اگر ہم اس سسٹم کو باہر کے ملکوں میں دیکھیں، جیسے انگلینڈ ہے، وہاں NHS ٹرسٹ نیشنل ہیلتھ سروسز کہلاتا ہے، تو پاکستان میں اس طرح کا کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی نیشنل ہیلتھ پروگرام نہیں ہے. پاکستان کا جو مین ایشو ہے وہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، اس کی مطابقت سے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ بڑھ نہیں رہی. تو ظاہر ہے کہ اگر اس کا آنسر آپ ون لائنر میں لیں گے تو مکمل طور پہ تمام لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹی میں ایکسس حاصل نہیں ہے.
ڈاکٹر محمد فاروق نے صحت کے عالمی دن کے تھیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
بہت اچھا موٹو ہے کہ ہر بندے کو ہر جگہ ہیلتھ کی فیسلٹی یا ایکسس دی جائے. کوئی بھی قوم میں اگر لوگ صحت مند ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اپنا کام آزادی سے کر سکیں گے. اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیشنل ہیلتھ پالیسی بنے، اور اس پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے ہم اپنے جو بھی کام کرنے کو فالو کریں. بیسک ہیلتھ یونٹ ایک بیسک انفراسٹرکچر ہے جہاں پہ ایک کلینک بنایا جاتا ہے. وہ ہاسپٹل تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے لیکن وہ کلینکس موجود ہیں دیہی علاقوں میں. اس کے اوپر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز آتے ہیں جو آپ کا ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس میں اگر بیسک ہیلتھ یونٹ میں آپ روزمرہ کے پرابلمس دیکھ سکتے ہیں وہ ان کو پھر آپ ریفر کرتے ہیں. اگر انہیں کوئی خاص ٹیسٹ چاہیے, فار انسٹنس ایکس رے چاہیے, الٹرا ساؤنڈ چاہیے, ان کو پھر آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھیجتے ہیں. سی ٹی اسکینز اگر وہاں لگے ہوئے ہیں تو وہ وہاں جا کے کرائیں. لیکن ڈیلی مرہ کی دوائی اگر لینی ہے, آپ نے انسولین لینی ہے, آپ کو بلڈ پریشر کی دوائی چاہیے, آپ کا گلا خراب ہے, آپ کو ریتروسین چاہیے, سیپٹرون چاہیے, تو اس کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ ہسپتال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ بیسک ہیلتھ یونٹ میں دیہی مرکز صحت میں جا کے اپنا علاج ڈاکٹر سے کرا سکتے ہیں. اگر آپ کو سرجیکل ایڈوائس چاہیے, زچگی کے ایشوز ہیں, تو لیڈی ہیلتھ وزٹرز جگہ جگہ موجود ہیں. تو گورنمنٹ اپنے طور پہ تو یہ کام کرتی ہے لیکن آبادی کا تناسب زیادہ ہونے سے کہیں کہیں لیپسز آتے ہیں.
ڈاکٹر فاروق صحت کے شعبے میں پیش آنے والے چیلنجز پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں,
بہت سارے سینٹرز میں یا تو ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے کیونکہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. اگر تنخواہیں اچھی ہیں تو دیہی علاقوں میں آپ کے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں ہیں. اگر ڈاکٹر کے بچے ہیں تو اس کا جو ساتھی ہے جو اسلام آباد میں جاب کر رہا ہے وہ بیسٹ اس کو ایکسیس ہے اس کے بچوں کو کہ وہ کسی بھی بڑے اسکول میں بچے داخل کرے, لیکن جو بندہ دیہی مرکز صحت میں کام کرتا ہے اس کے بچے آخر اس جگہ کیسے آئیں گے اور وہ کیسے کمیوٹ کریں گے. اس وجوہات کی وجہ سے سارا جو برڈن ہے مریض کا وہ بڑے ہسپتالوں کی طرف ہے. وہ سب کے سب بھاگے چلے آتے ہیں لاہور, کراچی, فیصل آباد, کیونکہ ان کو ان کے علاقے میں اگر انہوں نے انسولین کی ڈوز بھی ایڈجسٹ کرانی ہے تو ان کو ایکسیس نہیں ہے ہیلتھ فیسلٹی میں ایک ڈاکٹر سے کہ وہ اسے سمپل ایک کاغذ پہ لکھوا لیں کہ پیٹ کے درد کی کیا دوائی. اس کے لیے بھی وہ بےچارے بھاگے بھاگے ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں, اور وہاں رش کی وجہ سے یا لیک آف سملر فیسلٹیز کی وجہ سے وہ شہروں میں آتے ہیں. تو بڑے شہروں میں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو بیسیکلی اس میں ہمیں ایک ماڈل بنانا ہوگا.
ڈاکٹر فاروق کہتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے خصوصاً دیہی علاقوں کے ڈاکٹرز کو مزید ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
چھوٹے چھوٹے ڈپلومے کرانے چاہیے کہ بھائی جو میڈیسن کے پیشنٹس ہیں, میڈیسن اسپیشلٹی کے, ان کے جو ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم جی پیز بولتے ہیں, ان کو مضبوط کریں, ان کی کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن پہ توجہ دی جائے. یہ نہیں کہ وہ گاؤں میں ہی بیٹھے رہیں بلکہ وہ شہروں میں آئیں, آ کے مزید ایجوکیشن حاصل کریں, چھوٹے چھوٹے کورسز کریں, اور ہماری زیادہ تر توجہ دیہی مراکز صحت پہ ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چھوٹے موٹے مسئلے آپ کے گاؤں میں ہی, آپ کے دیہات میں ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور وہ ڈاکٹر اتنے شارپ ہوں کہ اگر انہیں پتا چلے کہ اس مریض کے لیے کوئی خاص چیز چاہیے تو اسے پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھیجیں.
صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے اپنے اوپر توجہ دینا ہوگی.
جو اس وقت شرح اموات ہیں مرض کی وجہ سے, سب سے اوپر تو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں, ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں. ہمارا جو ڈیلی لائف سٹائل ہے, جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, ٹینشن والی, اور کھا زیادہ رہے ہیں, ایکسرسائز کم کر رہے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں یا شیشہ پیتے ہیں, تو ان چیزوں سے پرہیز کریں, کم کولیسٹرول والی غذا کھائیں, اپنی ہر روزانہ کی زندگی میں ایکسرسائز کو شامل کریں. منہ میں ڈالنے سے پہلے ہر وہ چیز جس کو ہم فاسٹ فوڈ بولتے ہیں, مرغن غذائیں, ٹیسٹی غذائیں, ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ پیٹ میں جا کے کریں گی کیا. تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں. یقین کریں سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کے پاس صحت ہے. تو اپنا خیال رکھیں, دن میں کم از کم 10 منٹ اپنی صحت کو دیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
صحت کے عالمی دن کی مناسبت سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے, اور جس میں بات ہو رہی ہے پاکستانی معمر افراد کے لیے ایک اولڈ ہوم سروس کا آغاز کیا گیا ہے, اس کی مزید تفصیلات بتائیے گا.
بالکل نگہت, ویسے یہاں پر ایک عام خیال جو پایا جاتا ہے کہ چونکہ مغربی ملکوں میں یا امریکہ میں پیرنٹس کا خیال نہیں کیا جاتا تو اس وجہ سے انہیں رکھا جاتا ہے, لیکن چونکہ اب مجھے اپنے ملک سے باہر رہتے ہوئے کوئی 26 سال کا عرصہ ہو گیا تو اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم باہر رہتے ہوئے منفی انداز میں دیکھتے ہیں وہ اتنی منفی نہیں ہے. اصل میں یہاں پر امریکہ میں جو زندگی کا انداز ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ تیز بہت ہے, اب تو ہر جگہ ایسی ہو گئی زندگی اور اس میں ہوتا ہے کہ عام طور پر گھر کے دونوں افراد کام کرتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا جو بوڑھے والدین کو دیکھ بھال کر سکے، اور بعض بوڑھے والدین کو صحت کے ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ ان کو 24 گھنٹے کے لیے نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر پہ آپ نرسز کا یا کسی اور کا اس طرح سے انتظام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ سہولت دینا پڑتی ہے یا یہ سہولتیں یہاں پر فراہم کی جاتی ہیں۔ لیکن امریکہ میں آباد پاکستانی اور جنوبی ایشیائی گھرانے اپنی ثقافتی روایت کے تحت نہ تو خود اور نہ ہی ان کے گھر کے بزرگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی اولڈ ایج ہاؤس یا پھر سینئرز ہاؤس میں مستقل طور پر یا دن بھر یا دن کے کچھ گھنٹے گزاریں، یا انہیں اپنے گھروں میں ایسے خدمت گاروں کے ساتھ رہنا پڑے جو نہ تو ان کی زبان سمجھتے ہوں اور نہ ہی ان کی ثقافتی اقدار سے واقف ہوں۔ ایسی ہی صورتحال کا شکار مشیگن کی ایک پاکستانی امریکی خاتون شائستہ کاظمی نے اس مسئلے کا حل نکالا کہ پاکستانی اور جنوبی ایشیا کی کمیونٹی کے معمر افراد کے لیے ایک ادارہ اپنا گھر قائم کر کے۔ اور یہ ہوا کہ گزشتہ دنوں پروگرام ہمارے ہاں سے ہوتا ہے ہر دم رواں ہے زندگی، یاسمین جمیل اس پروگرام کو کرتی ہیں، اس میں گفتگو کرتے ہوئے شائستہ کاظمی نے بتایا کہ انہوں نے یہ ادارہ اس کے بعد قائم کیا جب انہیں خود اپنے گھر میں اپنے بیمار والد، اپنے سسر اور ساس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی پاکستانی یا جنوبی ایشیائی خدمتگار نہ مل سکا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ادارہ پاکستانی اور جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے معمر افراد کو ان کی زبان، مذہب اور ثقافت سے واقف ایسے گھریلو ملازم اور ملازمائیں فراہم کرتا ہے جو دوسرے مقامی اداروں کے ملازموں کی نسبت کم اجرت پر دن بھر یا دن یا رات کے کچھ گھنٹوں کے لیے ان کے ساتھ رہ کر ان کے لیے ان کی پسند کے کھانے تیار کرتے ہیں، ان کی صحت اور صفائی کا خیال کرتے ہیں، ان کی لانڈری کرنے میں، انہیں گھر سے باہر کسی جگہ لانے یا لے جانے میں مدد کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی تنہائی میں ان کے ساتھی بھی ثابت ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ وہ اپنا وقت خوشی خوشی گزارتے ہیں۔ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے تیار کیا یاسمین جمیل نے، آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں نیو جرسی میں قائم معمر افراد کو گھریلو ملازمین فراہم کرنے والے ایک ادارے اپنا گھر کی فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نسیمہ احمد کی، جن کا ادارہ نیو جرسی میں پاکستانی، جنوبی ایشیائی اور مسلم کمیونٹی کے معمر افراد کو دوسرے مقامی اداروں کی نسبت کم اجرت پر ان کے گھر میں اور ہسپتالوں اور کلینکس میں ان کی زبان اور ثقافتی اقدار سے واقف مددگار فراہم کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کو ایک انٹرویو کے دوران نسیمہ احمد نے اپنے ادارے کی خصوصی سروسز پر اور اس کے قیام کی وجوہات پر روشنی ڈالی۔
بائی پروفیشن میں ڈائریکٹر آف فائنینس تھی، لیکن میری ایک پرسنل ٹریجڈی ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ 5 سال پہلے ہی واز ڈائگنوسڈ وتھ برین کینسر انفارچونیٹلی، تو میں ان کی لاسٹ 2 ایئرز ان کی زندگی کی میں ان کی سول کیئر گیور تھی، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنی مشکلیں اور کتنے سٹرگلز ہیں کہ جب آپ کے گھر پہ آپ کے لوڈ ون بیمار ہو جاتے ہیں تو کتنی مشکلات سامنے آتی ہیں کہ کوئی اچھا کیئر گیور ملے جس پہ آپ اپنے لوڈ ون کو بھروسہ کر سکیں اور وہ سب۔ انفارچونیٹلی جب میرے ہسبینڈ کی فوت ہو گئی، اس وقت تک مجھے یہ چیز اتنی قریب ہو گئی تھی میرے دل سے کہ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہماری کمیونٹی میں بھی کتنی کمی ہے ایسے لوگوں کی جو گھر پہ آ کے ہمارے بزرگ کو یا ہمارے بیمار لوگوں کو ہیلپ کرے۔ اور جب اپنے لوگ آتے ہیں اپنی کمیونٹی کے، وہ پیشنٹ کے لیے بہت ہیلنگ ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ کو ایک کمفرٹ زون رہتا ہے۔
نسیمہ احمد نے اپنا گھر کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا،
اٹ ہیز بین ویری ویل ایکسپٹیڈ ہمارے پاکستانی انڈین کمیونٹی میں، کیونکہ یہ ایسی اسپیشل سروس ہے جو کہ آپ کو لوکل ہوم کیئر ایجنسیز نہیں دیتی ہیں۔ جب آپ لوکل ہوم کیئر ایجنسیز کو بلائیں تو وہ کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں جو کہ سرٹیفائڈ ہیں، لیکن ہماری ڈفرنس یہ ہے کہ ہم انہی کو بھیجتے ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں سے رابطہ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بزرگ میل ہیں اور ان کو یہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ کوئی فیمیل آ کر ان کی کیئر کرے تو پھر ہم میل بھیجتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کی باتیں کر سکتے ہیں انٹرسٹ کے، پاکستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، یا اگر ہم عورتیں ہیں ہوم ہیلتھ ایڈ اپنی خاتون کے لیے، بزرگ خاتون کے لیے بھیجتے ہیں، وہ آپس میں بہت کچھ ڈسکس کر لیتی ہیں، نماز ساتھ پڑھ لیتی ہیں، تو ہمارے گھر پہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور ہم نے ریسرچ بھی شو کیا کہ جب ان کو اس طرح کی کیئر ملتی ہے وہ بیٹر ہونے لگتے ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کو, اپنی میموریز پاکستان انڈیا کی واپس آتی ہیں.
نسیمہ احمد نے کمیونٹی کی جانب سے اپنے ادارے کے فیڈ بیک کا ذکر کرتے ہوئے کہا,
فیڈ بیک از امیزنگ. جس بھی ایونٹ پہ ہم جا کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, دے ہیو بین ویری ویری ایکسپٹنگ کہ بھائی اس چیز کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا یاسمین, ہمارے بزرگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جائیں. یو نو ایک پوائنٹ آتا زندگی میں, آپ اپنے بستر پہ آرام سے بیٹھے ہو, اپنے صوفے پہ ٹی وی دیکھ رہے ہو, پھر آپ کو اٹھا کر کے کوئی اڈلٹ ڈے کیئر پہ لے جائے یا نرسنگ ہوم پہ لے جائے. پیرنٹس بھی بےچارے نہیں چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یو نو جب ان کو گھر پہ اتنی کیئر ملتی, آپ کی ہاسپٹلائزیشن کم ہو جاتی ہیں, آپ کے فال رسک کم ہو جاتے ہیں, تو اس طرح سے یو نو اٹ سم تھنگ دیٹ از ویری مچ نیڈیڈ. اور اس کو ایکسپٹ بہت اچھی طرح کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاکستانی فیملیز بچے جو افورڈ کر سکتے ہیں, یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس پہ ہزاروں ہزار خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے.
اپنا گھر کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نسیمہ احمد کا کہنا تھا,
یونیورسٹی آف سیلفرڈ میں ایک ریسرچ ہوئی تھی ٹو سی کہ ساؤتھ ایشین سینئرز کی کیا چیلنجز ہیں یو ایس اے میں. تو اپنا گھر کو انوائٹ کیا گیا تھا, اینڈ وی وینٹ اینڈ ڈیڈ اے پریزنٹیشن دیر. ناٹ اونلی دیٹ, جو نیشنل ایسوسی ایشن آف ہاسپس اینڈ ہوم کیئر جو ہے امیرکا کا, جو کہ واشنگٹن پہ ہے, دے ہیو اوارڈیڈ اس ود دا ایڈوکیسی اوارڈ فار سینئر کیئر, کہ ہمیں اتنی جذبہ ہے سینئر کے کیئر کے لیے کہ وی ہیو بین اوارڈیڈ دیٹ اوارڈ, جو کہ بہت خوشی کی بات ہے.
یہ تھی نیو جرسی میں پاکستانی, جنوبی ایشیائی اور مسلم کمیونٹی کے معمر افراد کو گھروں اور ہسپتالوں میں ان کی زبان اور ثقافتی اقدار سے واقف مددگار کم اجرت پر فراہم کرنے والے ایک ادارے اپنا گھر کی فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نسیمہ احمد. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج ہم نے نگت موسم کے بارے میں بات نہیں کی جب ہم پروگرام آغاز کر رہے تھے. تو امریکہ میں آج کل موسم بہار کی آمد آمد ہے اور جگہ جگہ پھولوں سے لدے پودے اور درخت ہماری توجہ کا مرکز بنتے ہیں. یہاں واشنگٹن ڈی سی میں, جہاں ہم آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں, چیری بلاسم فیسٹیول کا اہتمام کیا جاتا ہے. چیری کے یہ درخت امریکہ جاپان دوستی کی یاد دلاتے ہیں. جاپان نے امریکہ کو برس پہلے ہزاروں کی تعداد میں یہ درخت تحفے میں دیے تھے جو واشنگٹن کے معروف دریا پوٹومک کے کناروں پر اگے ہیں. ٹائیڈل بیسن کے چاروں طرف پیازی اور سفید شگوفوں سے بھرے درختوں کا نظارہ کرنے کے لیے دنیا بھر سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آتی ہے, اور چیری کے شگوفوں کی بے پناہ خوبصورتی سے لطف اندوز بھی ہوتی ہے. تو جناب, یہ تو ہے یہاں واشنگٹن کا بہار کا موسم. اب ہم چلتے ہیں نگہت کے پاس اسلام آباد میں. اسلام آباد کے موسم کی بات تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, وہاں کے بہار کی, پھولوں کی, لیکن نگہت آج ہمیں سوات میں بہار کے مناظر دکھانے لے جا رہی ہیں. جی نگہت, تفصیل بتائیے گا.
پاکستان میں اس وقت مختلف شہروں میں بہار جو ہے اپنے جوبن پر ہیں, لیکن ابھی بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بہار کی آمد ہوئی ہے, اور انہی میں سے ایک ہے وادی سوات جہاں پر ابھی بہار کی آمد ہوئی ہے. تو بہت ہی خوبصورت سا سما پیش کر رہا ہے یہ منظر. اور سوات کی تو ویسے بھی ہر سال ہی وہاں پر سیاح جاتے ہیں, سوات کو پسند کرتے ہیں, چاہے وہ برف باری کا موسم ہو, چاہے وہ گرمیوں کا موسم ہو. تو ہر سیزن میں سوات میں سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے, اور خصوصاً بہار کی وجہ سے بھی اب بہت سارے سیاح اس طرف رخ کر رہے ہیں اور سوات کے بہار کے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے ناصر عالم نے بھی چند سیاحوں سے ان کے تاثرات جانے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
سوات میں ماہ مارچ کے اختتام پر موسم بہار بام عروج پر پہنچ جاتی ہے. اس دوران نہ صرف ہر طرف لہلہاتے پھولوں کی مہک اور سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے, بلکہ مختلف پھلوں کے درختوں میں بھی جان آ جاتی ہے, جن میں اگلے سیزن کے لیے بھرپور انداز میں پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے. ماہ مارچ کے اختتام اور ماہ اپریل کی آمد پر موسم کی بدلتی رت کو دیکھنے کے لیے سیاح سوات کا رخ کرتے ہیں.
بچوں کے ساتھ ہم لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں, بٹ انوائرمنٹ, ایٹموسفیئر, موسم واز ٹو گڈ, اور اس میں موسم بہار جو ہے ڈیٹ از ان دا ایئر, اس کی وجہ سے پلیزنٹ ہے, بہت زیادہ ویدر.
سوات کے ہر موسم بہت خوبصورت اور پیارا ہوتا ہے, اسپیشلی بہار کا موسم, اور میرے خیال میں ہر کسی کو بہار کے موسم میں فیملی کے ساتھ آنا چاہیے.
مرد و خواتین کے علاوہ بچے بھی موسم بہار میں کھلتے پھولوں کا نظارہ کرتے ہیں.
یہاں پر موسم بہار ہے, ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں, یہاں کے پھول سارا کچھ بہت اچھا ہے.
مجھے تمام موسموں میں بہار سب سے اچھا لگتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اس میں پھول کھلتے ہیں اور مجھے پھول میرے فیورٹ ہیں.
موسم بہار کی آمد پر پھولوں کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا ہے, جس میں سانس لیتے وقت انسان کو عجیب سکون محسوس ہوتا ہے. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
پروگرام صدائے جہاں میں ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو انٹرٹینمنٹ سے متعلق ہمارے پاس زبردستی رپورٹس موجود ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد.
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں نگہت امان آپ کے ساتھ ہیں, اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے بہجت آپ کا ساتھ دے رہی ہے. آئیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی طرف. فیسٹیول کی خاص بات یہ رہی کہ ان کے ذریعے شرکا اور فلم بین دونوں کو نہ صرف بھارتی فنکاروں سے ملنے کا موقع ملا, بلکہ وہ صبا قمر اور عرفان خان کی ہندی میڈیم, شاہ رخ خان اور عالیہ بھٹ کی ڈیئر زندگی اور باہوبلی جیسی متعدد میگا ہٹ فلموں کا مزہ بھی انہوں نے اٹھایا. اور نندیتا داس نے سیشن کے شرکاء سے اپنے فلمی سفر, جد و جہد اور تجربات سے بھی آگاہ کیا, اور فیسٹیول کے ذریعے فلم میکنگ کے شعبے میں اپنا کیریئر بنانے کی کوششوں میں مصروف نوجوانوں کو سینئر فلم میکرز کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے, ورک شاپس اور فلموں کی اسکریننگ کے ذریعے ایک دوسرے کے تجربات شیئر کرنے کا بھی موقع ملا. اور پاکستان فلم فیسٹیول کے بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک نے. آئیے نگت امان سے اس کی مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. کراچی میں 29 مارچ سے یکم اپریل تک 4 روزہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. کراچی فلم سوسائٹی کے تحت ہونے والے اس فلم فیسٹیول میں 93 ممالک سے بھیجی گئی 210 فلموں کی نمائش کی گئی, جن میں ڈاکومنٹریز, شارٹ فلمز اور فیچر فلمز شامل ہیں. فیسٹیول کے حوالے سے رکھی گئی پہلی تقریب میں نامور پینٹر عبد الجبار گل کی جانب سے بنائی گئی ٹرافی دی اسپرٹ آف کولاچی کو پیش کیا گیا. پاکستان میں منعقدہ اس 4 روزہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا اختتام گزشتہ اتوار کے روز ایوارڈ گالا کی شام سے ہوا. اس موقع پر پاکستان کے شوبز ستاروں سمیت بین الاقوامی فلم نگری کے دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی. تقریب میں شوبز سٹارز نے خوب رنگ جمائے اور پاکستانی فلم نگری کے نئے دور کو خوب سراہا. اس موقع پر 14 کیٹیگریز میں مختلف فنکاروں اور تکنیک کاروں کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ایوارڈ گالا نائٹ میں مہوش حیات کو فلم ایکٹر ان لا کے لیے زبردست اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا. اسی طرح تقریب کے دوران ہانیہ عامر کو فلم جانا کے لیے بہترین ڈیبیو اداکارہ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. پاکستان فلم انڈسٹری کے سنجیدہ حلقوں کی جانب سے فلم فیسٹیول کے انعقاد کو خوب سراہا گیا, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں شوبز انڈسٹری کو پروان چڑھانے کے لیے اس قسم کے مزید اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے. اس 4 روزہ فلم فیسٹیول کی چند جھلکیوں پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے, تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
شہر قائد کراچی میں منعقدہ 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ملکی فلم میکرز کے علاوہ ہندوستان, جرمنی اور اٹلی سمیت کئی ممالک کے فلم سازوں کو مدعو کیا گیا. فیسٹیول میں شامل فلم میکرز, فنکاروں اور موسیقاروں کا کہنا تھا کہ موسیقی اور فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, اور ہمیں چاہیے کہ تمام ممالک کے ساتھ مل کر کلچر, آرٹ اور سینما کو ترقی دیں.
دیکھا دیکھی تنک ہو جائے.
فیسٹیول کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شرکت کرنے والے بیرون ممالک سے آئے وفود کے مشکور ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے پاکستان میں انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔
جو پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہے، اٹ از اے گریٹ نیوز فار پاکستان، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔
دوسری جانب انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے فیسٹیولز وقت کی اہم ضرورت ہے اور نوجوانوں کو ایسے مواقع فراہم کرنا خوشی کی بات ہے۔
ہمارے نوجوانوں کے لیے ان کو پازیٹیولی انگیج کرنے، ایک آرٹسٹک کلچرل فورم اس قسم کے فیسٹیولز ہونے چاہیے، اس قسم کے فیسٹیولز بہت بہت ضروری ہیں۔
اس موقع پر فلم ساز شرمین عبید چنوئے کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے فلم سازوں کے لیے اپنے کام کو پیش کرنے کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہوگا۔
I'm particularly excited about the Pakistan International Film Festival because I think it's going to be a fantastic platform for young filmmakers to share their ideas.
مشہور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سلطانہ صدیقی بھی پینل میں بطور اسپیکر موجود رہیں۔ انہوں نے فیسٹیول کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ہمارے ملک کے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اور ہر قسم کے تخلیق کاروں کو بہت فائدہ ہوگا۔
کسی بھی قسم کے فیسٹیول اگر ہوتے جائیں تو وہ ویسے بھی بڑے ہی فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن یہ فلم فیسٹیول جس میں اتنے کمیٹیڈ لوگ ہیں اور سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، تو یہ ایک نیت سے آئے ہیں۔ یوتھ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور وہ لوگ جو کریٹو ہیں لکھنے میں اور ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اور ہر قسم کے ہیں۔
بھارت سے تعلق رکھنے والی اداکارہ اور ڈائریکٹر نندیتا داس نے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کو پاکستان کی انڈسٹری کے لیے مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ فن کے شعبے کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے اور ہمیں فلموں کی مدد سے دونوں ممالک کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، خاص طور سے ایسے ماحول میں جب سیاستی جھگڑے کافی چل رہے ہیں، میڈیا بھی کچھ کچھ اچھال رہی ہے ان چیزوں کو، اور ایسے ماحول میں اس طرح کا انیشیٹو کرنا اور اتنا بڑا انڈین ڈیلیگیشن یہاں لانا جہاں پر ہمارے تھاٹس کو ایکسچینج ہو، فلموں کی باتیں ہوں، فلموں کے ذریعے ہم کیسے پل باندھ سکتے ہیں نہ کہ دیواریں کھڑی کریں۔
پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے موقع پر نیو پلیکس سینما میں 8 فلموں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا، جن میں کیک، دی وشنگ ٹری اور ایک بلوچی زبان کی فلم شامل تھی۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر شارٹ فلمز، ڈاکیومینٹریز اور فیچر فلمز کی نمائش بھی ہوئی۔ پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں علی ظفر، ماہرہ خان، آمنہ شیخ، سنم سعید، سونیا، ہمایوں سعید، شان شاہد اور میرا سمیت پاکستان کے نامور اداکاروں نے شرکت کی۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی۔
تو اب پروگرام کی آخری رپورٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ نگت نے بتایا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کا یہ ساری کی ساری رپورٹیں تھیں، اب بات کرتے ہیں نگت کچھ ہالی ووڈ کی۔ تو کیونکہ ہم نے بالی ووڈ کی بات کی، لالی ووڈ کی بات کی، اور اب بات کرتے ہیں ہالی ووڈ کی۔ بلیک پینتھر، ہم نے پہلے اس بارے میں بات کی، رپورٹ بھی پیش کی تھی، یہ باکس آفس پر نمبر 1 اب تو نہیں رہی، لیکن اسے بہت سارے ہفتے بھی ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ پیسیفک ریم اپرائزنگ اس ہفتے باکس آفس پر بلیک پینتھر کو پیچھے چھوڑ گئی، اور امریکی اداکار ول فیرل نے کس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، یہی آپ کو ہم بتائیں گے اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ آئیے رپورٹ سنتے ہیں، وردہ خلیل آپ کے لیے یہ رپورٹ پیش کریں گے۔
پیسیفک ریم اپرائزنگ، یہ وہ فلم ہے جس نے آخرکار بلیک پینتھر کو باکس آفس کی ٹاپ پوزیشن سے ہٹا دیا ہے۔ اس ہفتے ریلیز ہونے والی سائی فائی فلم پیسیفک ریم نے 28 million dollars کمائے۔ لیکن بلیک پینتھر اب بھی ریکارڈ قائم کر رہی ہے اور سب سے زیادہ پیسے کمانے والی سپر ہیرو فلم بن گئی ہے۔ کومیڈین ٹیفنی ہیرش کی ایک انسٹاگرام پوسٹ نے ہالی ووڈ میں ہلچل مچا دی۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سنگر بیونسے کو ایک پارٹی کے دوران ایک اداکارہ نے گال پر دانت سے کاٹ کر زخمی کر دیا۔ ابھی تک حملہ کرنے والی اداکارہ کے نام کا انکشاف نہیں کیا گیا، لیکن اس حوالے سے ہالی ووڈ میں کیا سرائیاں اور چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ لیجنڈری کامیڈین ول فیرل نے فیس بک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ فیس بک سے یوزرز کا ڈیٹا لیک ہونے کی خبر کے بعد ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ یہ پلیٹ فارم استعمال کرتے رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ذاتی معلومات کا تحفظ ہر شخص کا حق ہے۔ ول کے فیصلے کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان کے فینس انہیں فیس بک پر مس ضرور کریں گے۔
Oh, 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 no! They're coming into the back door!
نیٹفلکس کے سسپنس ڈراما سیریز سٹرینجر تھنگز کے تیسرے سیزن کی شوٹنگ کے آغاز کا اعلان جہاں ان کے شائقین کے لیے خوشخبری لایا ہے، وہیں ڈرامے کے اداکاروں کی خوشی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ اس مرتبہ نو عمر اداکاروں کو پہلے سے کئی گنا زیادہ پیسے ملیں گے۔ اطلاعات کے مطابق یہ اضافہ لاکھوں میں ہے۔ وردا خلیل، اردو وی او اے۔
ہالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام سدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے پاکستان میں پتا ہے، پروگرام سدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
اور اس کے ساتھ ہی بہشت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر وارڈک زورنک تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہشت کو بھی اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے پھر۔ بہت بہت شکریہ پروگرام سننے کا، رائے ضرور دیجیے گا، آپ کے خطوط کا، آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا، خدا حافظ۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔